پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں تم انہیں مجبور نہ کرنا. یعنی معاشرے میں جب ٹرینڈ چینج ہوتا ہے نا تو اس کا اثر صرف سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگوں پر نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے وہ نچلے طبقات تک بھی جاتا ہے. اب اس طبقے تک جب آیا تو ان کی خاص ہمدردی کی گئی, ان کے حق کو محفوظ کیا گیا. مجھے معلوم ہے تھوڑا تھوڑا لفظ مشکل ہے اور آپ اس مشکل کا شکار ہیں کہ آپ کھلے طریقے سے سوچ ہی نہیں پا رہے کہ آیت کی روح کیا ہے. مدینے کے معاشرے کو ذہن میں لائیں, آزاد کے علاوہ تقریباً آدھا معاشرہ جو ہے وہ غلاموں پہ مبنی ہے, کوئی حقوق نہیں ان کے, وہ سارا دن صرف کام کرتے, انسانی سطح سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. اسلام اس شعبے میں بھی اصلاح کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے گئے. آخرت کی نجات کے لیے غلاموں کو آزاد کرنے کا تصور دیا گیا کہ جو جتنا غلام آزاد کرے گا اتنا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دلائے گا. پھر مختلف گناہوں کے کفارے کے طور پر غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے کہا گیا. پھر مالی معاوضہ لے کر انہیں چھوڑنے کا حکم دیا گیا, مکاتبت کے بارے میں کہا گیا, فی سبیل اللہ ان کو آزاد کرنے کا کہا گیا. اور انہی میں سے ایک کیا ہے کہ یہ پاک دامنی کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں, اگر تم آزاد نہیں بھی کر سکتے تو کوئی اور کام کرا لو, یہ کام نہ کرانا ان سے. کیونکہ معاشرے کے اندر زنا کے دروازے بند کرنے کے لیے بھی تو یہ ایک سٹیپ اٹھایا جا رہا تھا نا. کیونکہ ایسے اڈے جہاں پر کوئی بھی بلا روک ٹوک جا سکتا ہو, تو جب تک اس کو بند نہ کیا جائے تو محض اخلاقی تعلیم سے تو زنا نہیں ختم ہو سکتا, عملی قدم بھی اٹھانا ہوگا ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے. تو اسی میں سے ایک عملی قدم ہے یہ. اور جہاں تک یہ کہ لوگوں کو ویسے ہی غلام آزاد کرنے کے لیے جو شوق دلایا گیا, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 63 غلام آزاد کیے. آپ کی بیویوں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 تھی, 67. آپ کے چچا عباس نے اپنی زندگی میں 70 غلام آزاد کی, حکیم بن حزام نے 100, عبداللہ بن عمر نے 1000, ذوالقلعہ ہمیری نے 8000, عبد الرحمن بن عوف نے 30000 غلام آزاد کیے تھے. اسی طرح اور صحابہ بھی جو ہیں ان کے نام اس میں بہت عام ہیں. اور پھر یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا کہ خلفائے راشدین کے دور تک آلموسٹ یعنی غلام ناپید ہو گئے تھے, یعنی جو پچھلے غلام تھے سارے وہ آلموسٹ سب رہا کر دیے گئے تھے. یعنی ایسی اصلاح نہیں کی گئی کہ جس کو لوگ اوپر سے تو قانون کے ڈر سے مان لیں اور اندر سے کوئی اس پر عمل کرنے والا نہ ہو. جس طرح سود اور جوا چھڑایا گیا آہستہ 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 کر کے, اسی طرح لوگوں کو شوق دلاتے دلاتے عملی طور پر کہ اپنی خوشی سے ان کو آزاد کر دو اور اپنی خوشی سے اس انسٹیٹیوشن کا خاتمہ کرو. اور پریکٹیکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب جیسے معاشرے میں اس ظلم و ستم کو ختم کیا. فرمایا تم اپنی دنیا بنانے کے لیے ان سے بدکاری کراتے ہو, ان سے حرام کام کراتے ہو. وَمَن يُكْرِهُنَّ, اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا, یعنی وہ بیچاری نہیں چاہتی اور کوئی اور جبر کر رہا ہے ان پر, فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تو بے شک اللہ تعالی ان کے اکراہ کے بعد غفور الرحیم ہے. یعنی پھر وہ لونڈی بیچاری تو قابل معافی ہے, لیکن اس کا آقا پکڑا جائے گا اگر اس نے جبرن ایسا کوئی کام کرایا اس سے. اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ میری امت سے خطا نسیان اور ایسے کام جو جبر سے کرائے گئے ہوں معاف ہیں. یعنی ان لونڈیوں کو تو معاف کر دیا جائے گا اگر کسی نے زبردستی ان سے ایسا کام کرایا, لیکن کرانے والوں کی شامت ہوگی. پھر یہ کہ اس سلسلے میں جو اصلاحات ہوئی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آمدنی کو بھی منع کر دیا. یعنی اگر کوئی اپنے لونڈی غلام سے کسی سے بھی ایسا کام کرا کے کچھ مال حاصل کرتا ہے تو وہ مال بذات خود حرام ہے. یعنی زنا کے ذریعے سے حاصل ہونے والی آمدنی حرام ہے. ایک حدیث کے مطابق آپ نے مہر البغی یعنی زنا کے معاوضے کو خبیث اور شر المقاصب ناپاک اور بدترین آمدنی قرار دیا. یعنی زنا کے طریقے پر جو کمائی کی جاتی ہے اس کو آپ نے سب سے بدترین کمائی کہا. ایک اور حدیث میں آتا ہے پیشہ زنا سے کمائی ہوئی آمدنی حرام ہے. یعنی حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب البغی یعنی پیشہ زنا سے کمائی ہوئی آمدنی کو حرام ٹھہرایا. عقبہ بن عمر کی روایت ہے آپ نے مہر البغی کا لین دین ممنوع قرار دیا، یعنی ایسا پیسہ دینا اور لینا دونوں ہی ناجائز. آپ نے حکم دیا کہ لونڈی سے صرف جائز طور پر ہاتھ پاؤں کی خدمت دی جا سکتی ہے، اس کا مالک کوئی اس پر ایسی رقم عائد نہیں کر سکتا یا وصول نہیں کر سکتا جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ یہ کہاں سے لائی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی سے کوئی آمدنی وصول کرنا ممنوع قرار دیا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ یہ آمدنی وہ کہاں سے لے کر آئی. یعنی لونڈی اگر کچھ کما کے لاتی ہے تو اس کو بتانا ہوگا کہ وہ کس ذریعے سے کما کر لائی، ورنہ مالک وہ پیسے اس سے نہ لے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو لونڈی کی کمائی سے منع کیا سوائے اس کے جو وہ ہاتھ کی محنت سے حاصل کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا جیسے روٹی پکانا، سوت کاٹنا، اون یا روئی دھونکنا وغیرہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے تم پر آیات روشن. کون سی آیات ہیں یہاں مراد؟ جو سورت کے شروع سے لے کر یہاں تک بیان ہو رہی ہیں، جن میں زنا اور قذف کی حد، لیان کا طریقہ، معاشرے کو فحاشی سے پاک رکھنے کے لیے احکام اور ہدایات وغیرہ ہیں. فرمایا کہ ہم نے کھلی کھلی آیات اور احکامات تم کو دے دیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں کی مثالیں بھی تم کو بتائی ہیں. کیا مثالیں ہیں پچھلی قوموں کی قرآن میں؟ کہ جنہوں نے اللہ کے حکم نہیں مانے بالآخر وہ تباہ و برباد ہو کر رہے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت متقین کے لیے. تو یہ آخر میں یہ کیوں کہا گیا ان احکامات کے بعد کہ آیات مبینات آئی ہیں، مثل آئی ہے پچھلی قوموں کی، اور موعظہ آئی ہے تقوی والوں کے لیے؟ کیوں کہا ایسے؟ کہ یہ احکامات کوئی کھیل نہیں کہ نہ مانو تو بھی کوئی بات نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں. نہیں، آیات مبینات واضح آیات ہیں، عمل نہ کرنے کی صورت میں سزائیں بھی دکھائی گئی ہیں قرآن میں، اور موعظۃ للمتقین بھی ہے، تقوی والوں کے لیے ایک زبردست نصیحت بھی ہے. نہ ماننے والوں کے لیے عبرت کی مثالیں ہیں، ماننے والوں کے لیے ان آیات میں نصیحت ہے، اور ہر سمجھدار کے لیے احکامات بالکل واضح ہیں. یہاں اگرچہ لونڈی غلام کی بات ہے جو کہ قیدی کی ایک قسم ہے، جیلوں میں پڑے ہوئے بہت سے سینسیبل لوگ، بعض جھوٹے مقدمات میں پکڑے ہوئے لوگ ذہنی مریض ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ نہ تو ان کے چھڑانے کا کوئی اہتمام ہے اور نہ ہی ان کی اصلاح کا اور نہ ہی ان کی مدد کا. معاشرے نے ان کو بھلا کے بالکل ایک طرف ڈال دیا کہ خس کم جہاں پاک. اگر چھوٹا موٹا کوئی جرم تھا بھی، اور اگر نہیں بھی تھا، تو بہت سے لوگ بےچارے محض عداوتوں کا اور رقابتوں کا شکار ہو کر وہاں پر پڑے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اسلام لونڈی غلام کو چھڑانے کے لیے کیسی کیسی نصیحت اور کیسی کیسی ترغیب دے رہا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کبھی کہ ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے نا. جو کچھ قرآن کہتا ہے وہ تو کچھ اور ہی دنیا ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل ایک اور ہی دنیا ہے. اب دیکھیے کہ ٹیلی ویژن پر بھی پروگرام دکھا تو دیے جاتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں ابھارتا کہ اللہ کے بندو آگے آؤ اور ان کے لیے کچھ کرو. الحمدللہ یہاں کی جیل میں بھی اور اسلام آباد کی بھی خواتین جا رہی ہیں یہاں سے الہدا سے، اور انہوں نے آفر کی ہے کہ آپ انٹیریئر کے جیل میں بھی ہماری مدد کریں. لیکن بات یہ ہے کہ اب صرف خواتین کو انٹیریئر میں کس طرح بھیجا جا سکتا ہے. اس کے لیے بھی ہم سوچ رہے تھے کہ کچھ اس طرح کی پلاننگ کی جائے کہ جن لوگوں کے گھر ہوں وہاں یا گاؤں ہوں، تو کچھ کچھ عرصے کے لیے والنٹریلی وہاں جا کر جیل کی خواتین کو ان کی لینگویج میں کچھ سکھائیں یا بتائیں. کیونکہ اللہ کی کتاب ایک ایسی چیز ہے جو بہت سے زخموں پہ مرہم رکھ دیتی ہے. اور پھر اس کی بھی کوشش کی گئی کہ واقعی وہ لوگ جو جھوٹے مقدمات میں ہیں اور ان کی مدد کی جائے، اور لوگوں نے اس کے لیے کافی ہیلپ بھی کی اور کچھ لوگوں کو چھڑایا بھی گیا، اور بہت سی آرگنائزیشنز لگی ہوئی بھی ہیں اس کام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الله، اللہ تعالی، نور، نور ہے، السماوات، آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، مثل، مثال، نور ہی، اس کے نور کی، کمشکاتن، مانند ایک طاق کے ہے، ایک طاق کی طرح ہے، فیہا، اس میں، مصباح، چراغ ہے، المصباح، چراغ، فی زجاجتن، فانوس میں ہے، الزجاجت، فانوس، کأنہا، گویا کہ وہ، کوکبن، ایک تارہ ہے، دریون، چمکتا ہوا، یوقدو، روشن کیا جاتا ہے، من شجرتن، ایک درخت سے، مبارکتن، بابرکت، زیتونتن، زیتون کے، لا شرقیتن، نہ مشرقی ہے، ولا غربیہ، اور نہ مغربی، یکادو، قریب ہے، زیتہا، اس کا تیل، یدیئو، روشن ہو جائے، ولو لم، اور اگرچہ نہ، تمسس ہو، چھوئے اس کو، نارن، کوئی آگ، نورن، نور ہے، الا نور، نور پر، یہد اللہ، رہنمائی کرتا ہے اللہ، لنور ہی، اپنے نور کی، من یشا، جس کو چاہتا ہے، ویدرب اللہ، اور بیان کرتا ہے اللہ، الامثال، مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے، واللہ، اور اللہ، بکل شیئ، ہر چیز کو، علیم، جاننے والا ہے، فی بیوت، گھروں میں، اذن اللہ، اجازت دی اللہ نے، ان ترفع، کہ بلند کیا جائے، ویذکر، اور ذکر کیا جائے، فیہا، ان میں، اسمہ، نام اس کا، یسبح، تسبیح کرتے ہیں، لہو، اس کے لیے، فیہا، ان میں، بالغدو، صبح کو، والآصال، اور شام کو، رجال، کچھ لوگ، مرد، لا تلہیہم، نہیں غافل کرتی ان کو، تجارت، کوئی تجارت، ولا بیع، اور نہ خرید و فروخت، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وإقام الصلاة، اور نماز قائم کرنے سے، وإیتاء الزکاة، اور زکات ادا کرنے سے، یخافونا، وہ ڈرتے ہیں، یومن، اس دن سے، تتقلب، الٹ پلٹ ہو جائیں گے،
فیہ اس میں القلوب دل والابصار اور نگاہیں لیجزیہم اللہ تاکہ جزا دے ان کو اللہ احسن بہترین ما عملوا جو انہوں نے عمل کیے ویزیدہم اور زیادہ دے ان کو من فضلہ اپنے فضل سے واللہ اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے بغیر حساب بے حساب والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا اعمالہم اعمال ان کے کسراب مانند سراب کے ہیں بقیعت ایک چٹیل میدان میں یحسبہ سمجھتا ہے اس کو الظمآن پیاسا ماء پانی حتی یہاں تک کہ اذا جاءہ جب آتا ہے اس کے پاس لم یجدہ نہیں پاتا اس کو شیئا کچھ بھی ووجد اللہ اور پاتا ہے اللہ کو اندہ اس کے پاس فوفاہ پھر پورا پورا دیتا ہے اس کو حساب اس کا حساب واللہ اور اللہ سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب او یا کا ظلمات مانند اندھیروں کے فی بحر سمندر میں لجی گہرے یغشاہ ڈھانپ لیتی ہے اس کو موجن ایک لہر من فوق ہی اس کے اوپر سے موجن ایک موج ایک لہر من فوق ہی اس کے اوپر سے سحاب بادل ظلمات اندھیرے ہیں بعدہا ان میں سے بعض فوق بعض بعض کے اوپر اذا جب اخرجا نکالتا ہے یا نکالے یدہو اپنے ہاتھ کو لم یکد یراہا نہیں قریب کے دیکھ سکے اس کو یا نہیں دیکھ سکتا اس کو وملم اور جو نہیں یجعل اللہ له نورا بنایا اللہ نے اس کے لیے کوئی نور فما له من نور نہیں اس کے لیے پھر کوئی نور اللہ نور السماوات والارض اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا یعنی اگر اللہ تعالی نہ ہوتا تو نہ آسمان میں نور ہوتا اور نہ زمین میں آسمان و زمین میں کسی کو ہدایت بھی نصیب نہ ہوتی اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے حدیث پاک سے بھی اللہ تعالیٰ کا نور ہونا ثابت ہے بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ تیرے ہی لیے ہے حمد تو نور ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے بس اللہ تعالی اس کی ذات نور ہے اس کا حجاب نور ہے وہ ہر طرح کے نور کا خالق ہے، اس کا عطا کرنے والا ہے اور اس کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، نور تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے یا نور کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، روشن چیزوں کا نور، یعنی جہاں سے نور پھوٹتا ہے، مثلا سورج، چاند، ستارے، چراغ، بجلی کے بلب وغیرہ۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نور یا روشنی کی رفتار 186,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ ایسے نور کے بغیر انسان ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ نور کی دوسری قسم آنکھ کا نور ہے۔ باہر کی دنیا کتنی بھی روشن ہو، لیکن اگر آنکھ میں روشنی نہ ہو تو باہر کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، روشن چیزوں کا نور بیکار ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم کا نور وحی الہی یا علم دین کا نور ہے، جس کی عدم موجودگی کی وجہ سے انسان ہدایت کے نور سے استفادہ نہیں کر سکتا، اور یہ ایک طرح سے دل کا نور ہوتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ان سارے نوروں کا منبع یا سب کی اصل اللہ تعالی ہی کی ذات ہے۔ سورج کو کس نے روشن کیا، چاند کو کس نے نور بخشا، یہ اللہ تعالی ہی کی ذات ہے جس نے ان چیزوں کے اندر روشنی بخشنے کی صلاحیت پیدا کی۔ ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے، ہمارا ناک نہیں دیکھ سکتا، تو آنکھ کو نور کس نے بخشا؟ اللہ تعالی نے۔ اگر وہ لے لے تو کوئی اور نور دے نہیں سکتا۔ اسی طرح وحی الہی یا ہدایت، اس کا نور وہ بھی اللہ تعالی ہی کا عطا کردہ ہے۔ تو گویا اللہ تعالی خود بھی نور ہے، اور دنیا میں نور کی جو بھی قسم ہے یا جس طرح کا بھی نور ہے، وہ بھی دراصل اللہ تعالی کا ہی بخشا ہوا ہے، اسی کا عطا کردہ ہے۔ تو جیسا کہ ابھی میں نے نور کی اقسام میں بتایا کہ نور سے مراد نور ہدایت بھی ہے، وحی الہی بھی ہے، تو یہاں نور کو منور کے معنوں میں بھی لیا گیا ہے۔ منور اسم فاعل، نور دینے والا، تو معنی کیا ہوگا؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور دینے والا ہے آسمان و زمین کو، گویا ہدایت دینے والا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے آسمان و زمین کی اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے۔ یہ رہنمائی دو طرح کی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں کام کر رہی ہیں، ساری کی ساری اللہ تعالی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی چل رہی ہیں۔ الذی آتا کل شیئ خلقہ ثم ہدا، جس نے ہر چیز کو اس کی خلق عطا کی، یعنی اس کی ایک خاص شکل عطا کی، جسم بخشا، ثم ہدا، پھر اس کو رہنمائی بھی دی، اس کو راہ بھی دکھائی۔ سورج کو کون بتاتا ہے کہ وہ کہاں سے کب کیسے طلوع ہو، کیسے غروب ہو، اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ اسی طرح ایک چھوٹے سے چھوٹے جانور یا کیڑے مکوڑے کو رہنمائی دینے والا کون ہے کہ وہ اپنی غذا کہاں سے حاصل کرے؟ تو گویا ہر چیز اپنا اپنا کام کرنا جو جانتی ہے، تو یہ دراصل اللہ تعالی ہی کی دی ہوئی ہدایت کی وجہ سے ہے۔ اس کو فطری رہنمائی کہتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کو بھی اللہ تعالی نے ایک فطری ہدایت سے نوازا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں خیر ڈالی، اس کو اچھے برے کا فرق سکھایا ہے. اس رہنمائی کے علاوہ باقی مخلوق کی نسبت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ہدایت کا بھی اہتمام کیا ہے، اور وہ ہے ہدایت قرآن کی شکل میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. تو اس معنی میں پھر اس آیت کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے آسمان و زمین کو، اور پھر مثل نور ہی میں اس کے نور کی مثال، یہاں نور سے مراد پھر منور ہے یعنی ہدایت ہے جو مومن کو خاص طور پر دی گئی، جو ایمان لانے والوں کو نصیب ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی بدولت آسمان و زمین کو ہدایت ہوئی، اور اسی نے پھر ایمان والوں کو خاص ہدایت سے نوازا جو فطری ہدایت کے علاوہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منور کی بجائے نور کیوں کہا گیا اس کو؟ زبان کے اعتبار سے یہ زیادہ بلیغ لفظ ہے، اس میں زیادہ بلاغت ہے. جیسے عدل کرنے والے کو اگر عدل کہہ دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں آتا ہے نا العدل، عدل کیا ہے؟ ایک صفت ہے، لیکن صاحب صفت کو صفت سے پکارا جائے تو اس میں زیادہ گہرائی ہوتی، زیادہ شدت ہو جاتی ہے معنی میں. جسے کہتے ہیں نا سراپا نور، اسی طرح سراپا ہدایت. سراپا ہدایت جو ہے وہ صرف خود ہدایت نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا سامان مہیا کرنے والا ہے. اسی لیے ابن عباس نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ اللہ ہاد السماوات والارض، اللہ تعالی آسمان و زمین کو ہدایت دینے والا ہے، اور پھر مومن کے لیے خاص طور پر وحی الہی کی شکل میں اس نے ہدایت بخشی ہے. اب اس نور کو یا نور ہدایت کو ایک بہترین مثال کے ساتھ سمجھایا گیا ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ کیا سمجھ میں آیا؟ آپ ذرا جب بولے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، امیجن کریں کیا ذہن میں آتا ہے؟ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. ایک معنی یہ ہے نور بمانا نور کے، اور نور کی قسمیں آپ کو بتائی گئی ہیں کہ جتنی چیزوں کے اندر بھی روشنی ہے، خواہ وہ ظاہری آبجیکٹس کے اندر، خواہ ہماری آنکھ کے اندر، خواہ دل کے اندر، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے، اللہ ہی اس کو دینے والا ہے. اور اس کی وضاحت میں نے حدیث سے کی ہے کہ اللہ آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کا نور ہے، یعنی نور کا عطا کرنے والا ہے. دوسرا معنی نور کا کیا ہے؟ نور ہدایت، یعنی نور بمانا منور، تمام چیزوں کی رہنمائی کرنے والا ہے. اور یہ رہنمائی دو طرح کی ہے، ایک فطری رہنمائی ہے اور ایک وحی الہی کے ذریعے. اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اگر یہ آئے گی تو اگلی مثال سمجھ میں آئے گی، اگر یہ نہیں آئے گی تو اگلی مثال سمجھ میں نہیں آئے گی. یعنی یہ بات تمہید تھی، ابتدا تھی، اگر یہ نہیں سمجھ میں آئی تو آگے نہیں سمجھیں گے آپ، پھر امید ہے آگے ہوگی. مثل نوری ہی، اس کے نور کی مثال، کمشکاتن، ایک تاک کی طرح ہے، چراغ دان کی طرح ہے. فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے. مصباح کا لفظ سواد بے حیث ہے، صبح، جس کو ہم صبح کہتے ہیں. صبح کو صبح کیوں کہتے ہیں آپ؟ کہ روشن ہوتی ہے. فیہا مصباح، اس میں چراغ ہے. المصباح چراغ، فی زجاجہ، فانوس میں ہے،
شیشے کی کندیل میں ہے. الزجاجتو یہ کندیل یا یہ فانوس اتنا چمکدار ہے کہ انہا کوکبن گویا کہ ایک ستارہ ہے, یعنی یہ شیشہ ستارے کی طرح چمکدار ہے. دریون موتی, کوکبن دریون کا معنی کیا ہوا؟ چمکدار ستارہ, جیسے موتی ہوتا ہے موتی کی چمک جیسا. یو قدو وہ روشن کیا جاتا ہے, کیا روشن کیا جاتا ہے؟ چراغ. کس سے؟ من شجرتن مبارکتن بابرکت درخت سے. کون سا ہے وہ درخت؟ زیتونتن زیتون کا ہے, اور زیتون کا بھی درخت ایسا ہے کہ لا شرقیت ولا غربیہ, جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی. کیسا ہے وہ تیل جس سے یہ چراغ روشن ہے؟ یکاد زیتہا یدیء, قریب ہے کہ اس کا تیل یعنی زیتون کا تیل روشن ہو جائے. ولو لم تمسس نار, اگرچہ نہ چھوا ہو اس کو آگ نے, یعنی آگ کے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ روشن ہوا چاہتا ہے. نور علی نور, نور پر نور. یہد اللہ لنورہ من یشاء, اللہ اپنے نور یعنی نور ہدایت کی طرف جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس, اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے, یعنی مثال کے ذریعے اس بات کو کیوں سمجھایا گیا؟ تاکہ لوگ بات اچھی طرح سمجھ جائیں. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو گویا اللہ تعالی کا نور ہدایت جو مومن کے دل میں آتا ہے تو وہ ایک چراغ کی طرح روشن ہو کر, وہ چراغ جو شیشے کی کورنگ میں ہے, گلاس کورنگ میں ہے, اس سے مزید چمکدار ہو جاتا ہے, یعنی اس کی روشنی اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے, جس سے وہ اپنے پورے ماحول کو بھی روشن کر دیتا ہے. یہاں مثل نوری ہی جو ہے اس کی ضمیر کے متعلق ائمہ تفسیر کے دو اقوال ہیں. ایک یہ کہ ضمیر اللہ تعالی کی طرف ہے, اور معنی پھر کیا ہوا؟ کہ اللہ کا نور ہدایت جو مومن کے دل میں فطرتن رکھا گیا ہے, اس کی مثال یہ ہے کہ کمشکات فیہا مصباح, اور یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے. دوسرا قول یہ کہ یہ ضمیر مومن ہی کی طرف راجع ہے. مثل نوری ہی یعنی مومن کا نور, اور پہلی مثال میں کیا تھا؟ نوری ہی سے یعنی اللہ کا نور. تو مثل نوری ہی یعنی مومن کا یہ نور کیسا ہے؟ کمشکاتن, ایک تاک کی طرح ہے, یعنی مومن کا سینہ تاک کی طرح ہے. تاک کیا ہوتا ہے؟ جس میں چراغ رکھا جاتا ہے. عام طور پر عام زبان میں اس کو تاکی بولتے ہیں. تو مومن کا سینہ ایک تاک کی طرح ہے, اور اس میں اس کا دل ایک چراغ کی طرح ہے جس کے آس پاس ایک روشن ماحول ہے, جس کی وجہ سے اس کا یہ نور مزید چمکدار ہو کر دور دور تک پھیلتا ہے اور ماحول کی روشنی میں مزید اضافہ کرتا ہے. اور پھر فطری نور جو مومن کے دل میں ہے یہ ملتا ہے کس سے؟ اللہ کے نور ہدایت سے. یعنی مومن کے دل میں پہلے سے ہی خیر ہوتی ہے, چونکہ وہ سیراب ہو رہا ہے زیتون کے تیل سے, تو جو ہی اس کے سامنے روشنی آتی یعنی ہدایت کا نور آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان دونوں کے اتصال سے اور روشنی ہو جاتی. یعنی ایک شخص جس کے اپنے دل میں خیر ہوتی, جب اس کو اچھا ماحول مل جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ہدایت مل جاتی, قرآن کا نور مل جاتا ہے, تو نور علی نور ہو جاتا ہے, خیر پر خیر کا اضافہ ہونے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نور فطرت ہر انسان کے اندر رکھا ہے. کچھ لوگوں کے اندر وہ ماحول سے متاثر نہیں ہوتا, اور کچھ لوگوں کی یہ فطرت ماحول کے اثر سے مسخ ہو جاتی. جیسے حدیث میں آتا نا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور فطرت کا معنی کیا ہے؟ وہی فطری روشنی. اب کیا ہوتا ہے کہ آس پاس کا ماحول اس پر اثر انداز ہو کر اس کو مسخ کر دیتا ہے, لیکن جس کو ایمان کی توفیق ہوتی ہے اس کا آس پاس کا ماحول یا اس کی جو حالات کی موافقت ہے وہ کندیل کی طرح ہوتی ہے, جس سے اس کو ایمان لانے میں پھر مشکل پیش نہیں آتی. امام بغوی نے ایک روایت میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے کعب احبار سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر میں آپ کیا کہتے ہیں, یعنی مثل نوری کا مشکات. تو کعب احبار جو تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے اور پھر مسلمان بھی ہوئے, وہ کہنے لگے کہ یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی بیان کی گئی ہے. یعنی اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے, مشکات آپ کا سینہ, اور زجاجہ آپ کا قلب مبارک ہے, اور مصباح نبوت ہے. اور اس نور نبوت کا خاصہ یہ ہے کہ نبوت کے اظہار اور اعلان سے پہلے ہی اس میں لوگوں کے لیے روشنی کا سامان ہے. یعنی آپ عام انسانوں کی نسبت زیادہ خیر رکھتے تھے اپنے اندر, پھر جب وحی الہی آپ کو ملی تو اس سے وہ خیر پوری طرح باہر آ گیا اور اتنا روشن ہوا کہ اس سے صحابہ کرام کو روشنی پہنچی, اور پھر وہ روشنی پوری دنیا میں عام ہو گئی. تو یہاں پھر مثل نور ہی سے مراد ایک تو اللہ تعالیٰ لیے گئے, دوسرے مومن, اور تیسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی آپ کا دل مبارک. یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ لا شرقیہ ولا غربیہ, نہ وہ مشرقی ہے نہ مغربی, یعنی اونچی جگہ پر ہے, اس لیے کوئی چیز نہ مشرق کی طرف سے آنے والی روشنی کے راستے میں آڑ بنتی ہے نہ مغرب کی طرف سے آنے والی, یعنی نہ اس پر مشرق کی طرف سے کسی درخت یا پہاڑ کی آڑ ہے کہ صبح اس پر روشنی نہ پڑے, اور نہ ہی مغرب کی طرف کوئی دیوار یا آڑ ہے کہ شام کو روشنی نہ آئے. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ گھروں میں یا سویر کے وقت سورج نہیں اندر داخل ہوتا یا شام کو نہیں داخل ہوتا, لیکن جس گھر میں دونوں طرف کھڑکیاں ہوں تو کیا ہوتا ہے, طلوع اور غروب دونوں روشنیاں اس کی طرف اس پہ پڑتی. اور پھر کھلا میدان ہی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں ہر طرف سے روشنی پڑتی. دوسرے معنوں میں یہ کہ اس کے اندر کوئی تعصب نہیں, نہ مغرب کا نہ مشرق کا, ہر طرف سے اس پر روشنی پڑ رہی ہے, وہ دونوں طرف سے فائدہ اٹھاتا ہے, اس کے اندر کوئی تعصب نہیں. تو ایسا درخت یعنی زیتون کا درخت جس پر خوب روشنی پڑتی ہو, اس کا پھل بہترین ہوتا ہے اور اس کے اندر تیل بھی خوب ہوتا ہے. اگر آپ کو کبھی کسی باغ میں جانے کا اتفاق ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھلدار درختوں میں وہ پھل جن پر سورج کی روشنی اچھی پڑتی ہو وہ زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, لذیذ ہوتے ہیں, بنسبت اس کے کہ جو پھل اندر کی طرف چھپے ہوئے ہوں یا بالکل نیچے ہوں تو وہ سائز میں بھی بعض اوقات چھوٹے ہوتے ہیں, کچے بھی رہ جاتے ہیں, ان کے اندر وہ ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے یہاں پر کیا فرمایا کہ نہ مشرق کی طرف سے کوئی آڑ ہے نہ مغرب کی طرف سے, دونوں طرف سے راستے کھلے ہیں, اور پوری کی پوری سورج کی روشنی سے وہ مستفید ہو رہا ہے. پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ یکاد زیتھا یدیء ولو لم تمسسہ نار, اس کا تیل روشن ہو جائے خواہ اسے آگ نہ چھوئے, یعنی خارجی عوامل کے بغیر بھی اس کے اندر خود اتنی روشنی ہے کہ وہ خیر باہر پھوٹا پڑ رہا ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کے اندر فطری طور پر حق کی طلب موجود ہے, اور اس فطری طلب کو جہاں موقع ملتا ہے, ماحول ملتا ہے, علم ملتا ہے, تو جو ہی وہ اس کے سامنے آتا ہے اندر کی فطرت سلیم بھڑک اٹھتی ہے اور پھر خوب خوب روشنی ہو جاتی. اور اگر ماحول نہ بھی ملے تو ایسا شخص اندھیروں میں نہیں ہوتا, اپنی فطرت کی روشنی پر بھی ہوتے ہوئے خیر اور بھلائی پر ہوتا ہے, یعنی باہر کی ہدایت نہ بھی ملے. نور الا نور, نور پر نور, یعنی اندر کا نور اور باہر کا نور, نور فطرت بھی تھا, نور وحی بھی, نور ایمان پھر, اور عقل سلیم کا نور, اور بہترین ماحول کی فراوانی, ان سب چیزوں نے مل کر اس انسان کی خیر کو خوب عام کیا. وہ انسان بہت زیادہ صاحب خیر بن گیا, یعنی جس طرح ایک تاک میں ایسا چراغ ہو جو شیشے کی کندیل میں ہو اور اس میں ایک بابرکت درخت کا خاص تیل ڈالا گیا ہو کہ جس کے اندر دیا سلائی کی آگ پہنچنے سے پہلے ہی ایک روشنی ہو, تو یہ ساری روشنیاں مل کر جب اکٹھی ہوئی تو نور ہی نور پھیل گیا. اب آپ دیکھیے کہ تاک میں ہے وہ چراغ, گویا وہ ماحول ایسا ہے کہ جس میں وہ چراغ محفوظ ہے. تاک میں کیوں چراغ رکھا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو ہوا نہ لگے یا وہ کسی چیز سے ٹکرا کے گر نہ جائے, اور جتنا اونچا ہوگا اتنا ہی وہ ہر طرف زیادہ روشنی دے گا. اب دیکھیں نا, لائٹس اوپر لگائی گئی ہے, ہونا تو چاہیے تھا کہ یہاں ساتھ ساتھ آپ کے نیچے ہی لگی ہوئی ہوتی, زیادہ روشنی آتی ہے آپ کو, لیکن ایسا نہیں, اونچی جگہ پر سب کو پھر ایکولی روشنی ملتی. اگر کسی ایک شخص کے پاس ہوتی تو وہ تو روشنی لیتا اور باقی سب کے لیے اندھیرا ہو جاتا. تو تاک میں چراغ ہونے سے مراد یہ ہے کہ چراغ ایک ایسی جگہ پر ہے جو محفوظ ماحول ہے اس کے لیے یا سوٹیبل ہے. اگر ایک کھلی دیوار پہ رکھ دیا جائے چراغ تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کوئی بلی چڑھ جائے, اس کے پاس سے گزر جائے اور اسے نیچے پھینک دے, یا کوئی ہوا کا جھونکا گرا دے, یا کوئی بھی خطرہ ہو سکتا تھا نا اس کے لیے. لیکن وہ ایک بہت سوٹیبل جگہ پر رکھا گیا جو اسی کے لیے بنی تھی. پھر یہ کہ وہ چراغ ہوا میں ٹمٹما نہیں رہا بلکہ اس کو شیشے کا ایک کورنگ بھی مل گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ اس کورنگ نے اس کی روشنی کو اور محفوظ بھی کیا اور تیز بھی کیا. مثلا آپ دیکھیے کہ جتنی بھی روشنی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ عموماً کس میں ہوتی ہیں؟ شیشے میں ہوتی ہیں نا. چاہے آپ دیکھیں کہ لالٹین ہو یا پھر بلب ہو یا کوئی بھی چیز جس کی روشنی شیشے سے نکلتی ہے, وہ اس روشنی کو اور زیادہ تیز بنانے میں مددگار ہوتی, یعنی وہ شیشہ اس روشنی کو اور زیادہ تیز کرنے میں مددگار ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جس چیز سے وہ چراغ جل رہا ہے, یعنی وہ زیتون کا تیل, تو تیل بذات خود بھی اگر دیکھا جائے چمکدار ہوتا ہے نا. کسی چیز پر اگر ملا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس چیز پہ بھی چمک آ جاتی. اور باقی تیلوں کی نسبت زیتون کا تیل جو ہے اس میں زیادہ یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس کے اندر سے دھواں بھی زیادہ نہیں نکلتا اور اس کی آگ زیادہ صاف شفاف ہوتی.